الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومولانا أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. صلوات پڑھ دیا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عزیزان محترم، سورہ متففین کی آیت نمبر 12، آیت نمبر 12 کی میں نے تلاوت کی ہے. آج کی مجلس میں ایک اہم نقطہ جو قرآن نے پیش کیا ہے اور ایک اہم میسج جو قرآن سے ہمیں ملتا ہے، جس کا براہ راست تعلق جو ہے وہ ہماری عملی زندگی سے بھی ہے، کہ اگر ہم قرآن کے اس پرنسپل کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کانٹیکسٹ ہے قرآن کا اور ہمارا جو اوور آل ٹاپک ہے اور موضوع ہے کہ آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، دنیا اور آخرت کے درمیان جو ایک رابطہ ہے اس کے بارے میں، اور آخرت کے حوالے سے جو ہماری رسپانسبلٹیز ہیں اس کے بارے میں اوور آل ہم نے اب تک گفتگو کی، اور آئندہ مجالس میں بھی ہم اس پر گفتگو کریں گے. کل کی مجلس میں ہم نے دو بڑے اہم آرگومنٹس ٹو پروو دا ڈے آف ججمنٹ. اٹس ایکسٹریملی امپورٹنٹ دیٹ وی مسٹ بی ایبل ٹو پروو سم تھنگ تھرو فلسافیکل اینڈ انٹلیکچوئل آرگومنٹس. اینڈ دین آئی مینشنڈ ٹو ڈفرنٹ انٹلیکچوئل basis and arguments mentioned and highlighted by the Quran. So today بہت ہی ایک اہم ایشو ہے قرآن کے اندر، کہ وہ کہ جنہوں نے آخرت کا انکار کیا ہے، those who were denying the day of judgment، جو ڈینائی کرنے والے ہیں، انہوں نے قرآن مجید میں کس طریقے سے قرآن قیامت کا انکار کیا ہے، کس طرح سے آخرت کا انکار کیا ہے. اور جو قرآن کا اس سلسلے میں رسپانس ہے اور قرآن کا جو اس سلسلے میں جواب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان لوگوں کو جواب دیا ہے، وہ بہت ہی اہم ہے. اس کا تعلق صرف کفار اور مشرکین اور منکرین قیامت سے نہیں ہے، بلکہ اس کا براہ راست تعلق جو ہے وہ ہماری اپنی زندگیوں سے بھی ہے، کہ ہم بھی اپنی زندگی میں بعض چیزیں ایسی پریکٹس کرتے ہیں کہ جب ہم قرآن کا جواب سنتے ہیں منکرین قیامت کے بارے میں، تو اس سے ہماری اپنی بھی اصلاح ہوتی ہے. اور یہ بھی میں ساتھ ساتھ اضافہ کرتا چلوں کہ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، فار ایگزامپل، دس از وٹ نارملی وی ہیو دس انڈرسٹینڈنگ اینڈ وی ہیو دس اپروچ. وین ایور وی آر ریسائٹنگ قرآن، وین ایور وی آر ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ دا قرآن، سو آف کورس اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا میسیج آف قرآن. اینڈ دین قرآنک ورسز، دیر آر مورل، ایتھیکل اینڈ ڈیوائن پرنسپلز. بٹ وی ہیو دیر از اے اپروچ وچ آئی نیڈ ٹو ریئلی ایڈریس، that so many ayat and verses are for those who are not believers, those who are kafir, those who are mushrik. So we think that these ayat are nothing to do with us. In ayat ka humse koi taluq nahi hai. Bahut aaram se hum aadhe se zyada Quran jo hai na apre se irrelevant qarar de dete, aur hum ye kehte hain ki ye to mushrikeen ke liye hai، یہ تو کفار کے لیے ہے، یہ تو جو ہے وہ منافقین کے لیے ہے، ہم سے اس کا کیا تعلق ہے. مجھے یاد آتا ہے، میں نے بعض مجالس میں شاید اس کا ذکر بھی کیا ہے، کہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کہ جن کی شخصیت سے ہم سب لوگ بڑی اچھی طرح واقف ہیں، ان کے جو والد تھے سو ہی ہیز مور مسٹک اپروچ، وہ عارف بھی تھے اور اہم تھے، وہ اپنے بیٹے کو ایک نصیحت کرتے تھے اور وہ نصیحت بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ کہتے تھے کہ بیٹا قرآن اس طرح پڑھو جیسے تم پر نازل ہو رہا، قرآن اس طرح پڑھو جیسے تم پر نازل ہو رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی میں قرآن پڑھوں میں اس آیت کو اس کانٹیکسٹ میں بھی دیکھنے کی کوشش کروں کہ یہ آیت مجھے ایڈریس کر رہی ہے، کسی اور کو ایڈریس کرے یا نہ کرے یہ مجھے مجھ سے مخاطب ہو رہی ہے. اور قرآن کی آیت کا مجھ سے مخاطب ہونا، اگر ہماری یہ اپروچ ہوگی تو ہم اس قرآن کی آیت سے میسج بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہماری وہ اپروچ ہی نہیں ہوگی، ہمارا وہ ورلڈ ویو ہی نہیں ہوگا اور وہ گلاسز ہم نے لگائے نہیں ہوں گے، تو ہم اس آیت سے اس پیغام کو کبھی بھی اخذ نہیں کر سکتے. یہ جو جس کو ہم گلاسز جیسے اگزامپل کے طور پر پیش کرتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ہمارا آؤٹر ورلڈ ویو ٹھیک نہیں ہے تو قرآن بھی ہم سے بات نہیں کرتا. اگر قرآن ہم سے بات کرتا ہے، اگر ہمیں سائیکالوجی کا نہیں پتہ، اگر ہم سائیکالوجسٹ نہیں ہیں، اگر ہمیں موریلٹی کا نہیں پتہ، اگر ہمیں ایتھکس کا نہیں پتہ، ہمیں بہت سی چیزیں قرآن سے باہر جا کے پہلے سیکھنی پڑیں گی تاکہ قرآن سے ہم میسج حاصل کر سکیں. میں خود حیران ہوں کہ جب تک میں نے ڈیٹیل میں سائیکالوجی نہیں پڑھی یونیورسٹیز کے اندر، مجھے قرآن کی آیات میں سے کبھی سائیکالوجی نظر نہیں آئی، لیکن جب میں نے یونیورسٹی میں کلچرل سائیکالوجی، ایڈولسنس سائیکالوجی، ہیلتھ سائیکالوجی، اب نارمل سائیکالوجی، یہ ساری چیزیں جب میں نے پڑھی تو مجھے قرآن کی آیات میں وہ کچھ نظر آنے لگا جو شاید دوسروں کو نظر نہ آتا. یہ بہت ضروری ہے. اور پھر جب اسپریچول کیئر کا میں نے کورس شروع کیا اور 2 سال سے 3 سال سے میں ایڈوانس لیول پر ہوں، تو آپ یقین کریں کہ جو قرآن کی آیت سے میں نے اسپریچول کیئر کے جو پرنسپلز میں نے سمجھے اور میں نے اپنے ٹیچرز کو، اپنے سپروائزرز کو جب میں نے شیئر کیے قرآن کس طرح سے اسپریچول کیئر پرووائڈ کرتا ہے، حتیٰ اللہ کس طریقے سے اپنے پیغمبر کو اسپریچول کیئر پرووائڈ کرتا ہے، تو انسان واقعاً حیران رہ جاتا ہے. تو یہ چیز بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ ہمارا جو آؤٹ لک ہے، ہمارا جو ورلڈ ویو ہے، ہماری جو اوور آل پرسیپشن ہے، جتنی ہماری زندگی میں ڈیپتھ ہوگی، جتنی ہماری تھنکنگ ایبلٹی جو ہے وہ مضبوط ہوگی، اتنا ہی زیادہ ہمیں قرآن اور سنت اور ٹیچنگز آف اہل بیت علیہم السلام سے ہمیں بہت کچھ مل سکے گا. تو قرآن مجید کی جس آیت کو میں نے پڑھا اس میں بھی اللہ تعالیٰ ایک بڑا اہم نقطہ اٹھاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، کہ یہ جو قیامت کا انکار کرتے ہیں لوگ، وہ انکار وہ کرتے ہیں کہ دوز ہو آر سنفل ٹرانسگریسر. سو دے ہیو ٹو کوالٹیز، فسٹ آف آل دے آر ظالم، دے آر ٹرانسگریسر، دے آر اگریسر، وہ اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہیں، اینڈ سیکنڈ دے آر سنفل. تو یہ ان میں کوالٹی ہے، اس کی وجہ سے قیامت کا انکار کر رہے ہیں. اب قرآن ریزن بیان کرتا ہے، اب قرآن وہ واحد کتاب ہے میری اپنی ایکسپیرینس کے مطابق جو میں نے دوسرے مذاہب کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، قرآن واحد کتاب ہے کہ جس نے 70 سے زیادہ جگہ پر یہ بات کی ہے کہ افلا تعقلون، افلا تدبرون، تم غور و فکر سے کام کیوں نہیں لیتے، تم دلیل اور منطق سے کام کیوں نہیں لیتے، تم جو ہو تدبر اور تفکر سے کام کیوں نہیں لیتے. یہ ہماری قرآن کی عظمت ہے اور اوور آل ہمارے دین اور اہل بیت کی تعلیمات میں ہمیں جو حکمت، جو فلسفہ، جو تفکر، جو تعقل ہمیں وہاں پر نظر آتا ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تفکر اور تعقل جو ہے وہ قرآن اس کو پروموٹ کرتا ہے. اگر آپ اللہ کا انکار کرتے ہیں، اگر آپ قیامت کا انکار کرتے ہیں لیکن آپ کے پاس کوئی سالڈ دلیل ہے، اور توجہ کیجئے گا، اگر آپ کے پاس کوئی سالڈ دلیل ہے اس کی، آپ کے پاس لاجک ہے، آپ اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ میں تجھے نہیں مانتا، میں قیامت کو نہیں مانتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی دلیل یہ ہے, اس کی منطق یہ ہے, تو آپ یقین کریں کہ اللہ اپریشیٹ کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کی تعریف کرے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فاتو برہانہ, کہ تمہارے پاس اگر کچھ ہے تو تم برہان لے کر آؤ, تمہارے پاس کچھ ہے تو تم دلیل لے کر آؤ. تو جو دلیل ہمیں سکھایا جاتا ہے, ہماری اہم ترین جو امپورٹنٹ ترین میسیجز میں سے ایک یہ ہے کہ جب قرآن بیس کرتا ہے عقل پر, فکر پر, اور تفکر پر, تدبر پر, تعقل کے اوپر, تو اور پھر انبیاء کے آنے کے مقاصد اور اہداف جو قرآن مختلف جگہ پر بیان کرتا ہے, ابھی یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, لیکن نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ انبیاء کے آنے کا ایک مقصد, پوری تفصیلی خطبہ ہے ان کا, لِيَثِيرُ دَفَائِنَ الْعَقَلِ, کہ تاکہ جو ہے وہ عقل جو زمین میں دفن ہو چکی ہے, یعنی ہم اپنی عقل جو زمین میں دفن کر چکے ہیں, یہ انبیاء اس لیے آئے ہیں کہ اس عقل کو باہر نکال سکیں, اس زمین سے اس عقل کو باہر نکال سکیں. قرآن یہ نہیں کہتا کہ تمہارے اندر عقل ہونی چاہیے, بہت توجہ کیجئے گا, آپ اگر قرآن کے الفاظ پر غور کریں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں, اگر آپ قرآن کے الفاظ پر غور کریں تو قرآن یہ نہیں کہتا کہ تمہارے اندر عقل ہونی چاہیے, قرآن یہ کہتا ہے, یہ فار گرانٹیڈ لیتا ہے قرآن, قرآن یہ کہتا ہے کہ تم عقل کو استعمال کیوں نہیں کرتے, عقل کا استعمال زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو یہ جو ہم اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے, ویسے بھی آپ کو پتہ ہے نا آج کل کا زمانہ ایسا آ گیا ہے جب سے یہ مشینی دور آیا ہے, جب سے یہ جو ہے کیا کہتے ہیں کمپیوٹر ہے, ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے, آپ کا نیویگیشن ہے, اب ہم جو ہے 20 دفعہ ایک راستے سے جا رہے ہوتے ہیں اور پھر بھی ہم جو ہے اس میں پھر نیویگیٹر لگاتے ہیں, کیونکہ ہم ذہن پہ زور نہیں دینا چاہتے. یہ آج کل کا جو زمانہ ہے بڑا ڈینجرس ہے کہ ذہن پہ زور نہ دینے کا اور ایک کمفرٹ زون میں ہم چلے گئے ہیں. مجلس اگر ذرا سی بھی علمی ہو جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی مشکل مجلس ہو گئی. اصل میں مجلس مشکل نہیں ہوئی, اصل پرابلم یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم اپنے ذہن کے اوپر اگر زور دیں اور وہ ہمارے ہاں سے, یعنی اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارے ٹریڈیشنل مدارس ہیں آج, یہ جو کچھ اسلام کے نام پر جو ٹیررسٹ گروپس ہیں جو آج دنیا میں ٹیرورزم پھیلا رہے ہیں, جو معصوم عورتوں اور بچوں کا خون بہا رہے ہیں, آپ ان کے مدرسوں کو شاید آپ نہ جانتے ہوں لیکن میں جانتا ہوں, میری انٹریکشن رہی ہے. پہلا کام جو یہ اپنے طالب علموں کے ساتھ کرتے ہیں, پہلا کام جب ایک بچہ کسی مدرسے میں داخل ہوتا ہے ان کے, پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ اس سے عقل و فکر کی طاقت کو چھین لیتے ہیں. یہ ہے وہ پہلا کام جو وہاں پر کیا جاتا ہے. جب وہ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہتا تو اس کے بعد جو ہے وہ ساری مصیبتیں وہاں پر شروع ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اب جو میسیج دینا چاہتا ہے, میں آج اس میسیج کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کروں اور آپ دیکھیں کہ قرآن کتنی ڈیپتھ میں جا کر کتنے اہم نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہے. قرآن جیسے پہلے میں جنرلی میں آپ سے یہ بات کروں کہ دیکھیں, اگر مجھے معلوم ہے کہ اگر میں کوئی برا عمل کرتا ہوں, اگر میں کوئی خراب عمل کرتا ہوں, بہت ہی ایجوکیٹڈ مجمع ہے, بہت ہی توجہ چاہوں گا میں آج کی مجلس میں, اگر میں کوئی برا کام کرتا ہوں تو مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ میں برا کام کر کیوں رہا ہوں. اس برے کام کے جو مقدمات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ میرا عقیدہ برا ہے, ظاہر ہے کہ میری ذہنیت خراب ہے, ظاہر ہے کہ میرے اندر ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے, لہٰذا جو ہے وہ میں ایک برا کام کر رہا ہوں. بری سوچ, برے عقیدے اور بری فکر اور بری ذہنیت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ظاہر عمل بھی برا ہوگا. لیکن یہ چیز ہماری سب کی سمجھ میں آتی ہے, لیکن قرآن انتہائی گہرائی میں جا کر ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ کبھی آپ کا عقیدہ اچھا ہوتا ہے, کبھی آپ کا عقیدہ پاک ہوتا ہے, کبھی آپ کا ایمان بھی ہوتا ہے, لیکن جب آپ کا عمل صحیح نہیں ہوتا تو وہ عمل آپ کے عقیدے پر بھی اثر انداز ہوتا ہے, وہ عمل آپ کے عقیدے کو بھی تباہ کر دیتا ہے, وہ عمل آپ کے ایمان کو بھی تباہ کر دیتا ہے. ये है वो कुरान का मैसेज कि जिस क्योंकि हमारे यहाँ आमतौर से हम लोग सोचते हैं जब हम कोई थोड़ा सा गुनाह करते हैं, बुरा काम करते हैं, कहते हैं अच्छा चलो अगर हमने कोई काम गलत कर भी लिया तो हमारा अकीदा तो बड़ा अच्छा है, हम तो बहुत बड़े मुहिब्बे अहले बैत हैं, हम तो कुरान के मानने वाले हैं, हम तो खुदा और आखरत के मानने वाले हैं, लिहाजा अगर हमने कोई बुरा काम कर भी लिया है तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कुरान ये कहता है कि जब इंसान कोई गलत अमल अंजाम देता है तो उससे आहिस्ता आहिस्ता उसका अकीदा भी फासिद होता चला जाता है, उसका ईमान भी फासिद होता चला जाता है। इसलिए कि इंसान जब अच्छा ईमान होता है तो वो उसका अमल भी अच्छा होता है। देखिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को भी समझें कि अमल करने वाले और ख़ुद अमल का एक जो है वो दो तरफ़ा रابطہ होता है। यानी जब मैं कोई अच्छा काम करता हूँ तो मेरा ईमान अच्छा होता है, मेरा अकीदा अच्छा होता है, तो उससे अच्छा अमल मैं अंजाम देता हूँ, फिर अच्छा अमल अंजाम देने का फिर मेरे ईमान पर असर होता है, मेरा अमल मेरे ईमान को स्ट्रेंथन करता है, मेरा ईमान मेरी अकल को मेरे अकीदे को स्ट्रेंथन करता है। तो आप ये ना समझें कि इनका आपस में असर नहीं है। अगर मैं बुरा काम करता हूँ तो बुरे अकीदे के नतीजे में मेरा अमल मेरे अकीदे को मज़ीद बुरा कर देगा और मज़ीद ख़राब कर देगा। तो हमारी असल गुफ्तगू जो है आगाज़ में आज ये है कि किस तरीके से हमारा अमल जो है वो हमारे अकीदे पर असरअंदाज होता है। एक हद तक तो ये चल जाता है कि ठीक है मेरा अकीदा अच्छा है, लेकिन ख़तरनाक जोन में दाखिल तब होता है इंसान कि जब अपने अमल की वजह से, जब आपको गलत अमल की आदत हो जाती है, जब आपको गैर अखलाकी अमल की आदत हो जाती है, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी रूह भी उसमें रंगती चली जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप में टेंडेंसी पैदा होती है, आप में रुझान पैदा होता है, उसके नतीजे में आपका अकीदा भी ख़राब होना शुरू हो जाता है। जब आपका अकीदा ख़राब होता है तो आप गलत अकीदे की जस्टिफिकेशन देना शुरू कर देते हैं, आप उसकी तौजीह करना शुरू कर देते हैं। बस अजीज़ान मोहतरम, कुरान यही बात यहाँ पर यह करना चाहता है कि आप ये देखें कि हम अपनी ज़िंदगी में अगर हम अपना भी वो लें तो पहले हमारे अंदर एक खुद ब खुद एक टेंडेंसी पैदा होती है, एक रुझान पैदा होता है, वो अच्छा भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है, लेकिन पहले हमें एक चीज़ की आदत होती है और जब वो हमें आदत होती है तो उसके नतीजे में हमें आहिस्ता आहिस्ता जो एक अच्छी बात कोई कर रहा होता है हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उसको डिनाय करते हैं। वो डिनाय इसलिए करते हैं कि हम जो है एक ऐसी रुझान हमारे अंदर पैदा हो गया है, आदत हमारे अंदर पैदा हो गई है कि जो हमें इजाज़त नहीं देती कि हम हक को देख सकें, हम ट्रुथ को देख सकें, हम सच्चाई को देख सकें, हम सदाकत को देख सकें। लिहाजा ये वो चीज़ है कि जिसको हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इसको एड्रेस करने की कोशिश करें। कुरान ये कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्ला यजअल लकुम फुरकाना, सूरह अनफाल आयत नंबर 29। अब ये कुरान कितनी अहम बात करता है। कुरान ये कहता है कि अगर तुम तकवा इख्तियार करोगे, और तकवे का ताल्लुक जो है वो हमारे अकीदे से भी है, तकवे का ताल्लुक हमारे ईमान से भी है, तकवे से ताल्लुक हमारे अमल से भी है, मजमूई तौर पर हमारे अकीदे, हमारे ईमान और हमारे अमल का एक मजमूई तौर पर जो असर हमारी रूह पर होता है उसको तकवा कहते हैं, उसको हम तकवा कहते हैं। ताकि मैं बिल्कुल सिंपली आपको डेफिनेशन देना चाहता हूँ कि ये हज़ारों मरतबा हम लफ्ज सुनते हैं तकवा, तो अल्लाह ताला ये कहता है कि जो शख्स तकवा इख्तियार करता है, इफ़ यू बिकम राइटियस पर्सन आई विल प्रोवाइड यू क्राइटेरियन टू डिस्टिंग्विश राइट फ्रॉम रॉन्ग, अगर तुम्हारे अंदर तकवा होगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि सही और गलत क्या है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरीके से हक को बातिल से जुदा किया जाता है। तो इसका मतलब है कि अभी तक तो हम ये सोचते थे कि इसका ताल्लुक सिर्फ हमारे इल्म से है, इसका ताल्लुक सिर्फ हमारी नॉलेज से है कि इफ़ वी हैव नॉलेज सो वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। लेकिन कुरान अब नॉलेज की बात नहीं कर रहा है, कुरान अब इल्म की बात नहीं कर रहा है, कुरान आपकी रूह की प्योरिफिकेशन की बात कर रहा है। इफ़ यू आर प्योरीफाइड If you have refined your heart, if you have become righteous person, if you have piety in your life, then I will give you this potential to distinguish right from wrong. I will make you insightful. मैं आपको insightful बनाऊंगा, मैं आपको बसीरत अता करूंगा, मैं आपको हिकमत अता करूंगा. इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि जब, याद रखिएगा, एक मकाम पर मैं इस वक्त इशारा करके आगे बढ़ना चाहता हूं कि कभी कभी जब हमें सही और गलत नजर नहीं आता तो उसकी क्या वजह होती है? उसकी वजह यह होती है कि हमारे पास इल्म की कमी होती है, हमारे पास नॉलेज की कमी होती है, हमारे पास इंफॉर्मेशन की कमी होती है. लिहाजा आप ये कहते हैं कि भाई अगर मुझे नहीं पता चला कि कौन सही है और कौन गलत है तो उसकी वजह यह है कि मेरे पास लैक ऑफ इंफॉर्मेशन थी, मेरे पास लैक ऑफ नॉलेज थी, लिहाजा मुझे ये चीज़ पता नहीं चल सकी. लेकिन कुरान की गहराई देखें, कुरान हमें इस नुक्ते की तरफ इशारा करता है कि कभी जब हमें सही और गलत समझ नहीं आता तो उसका ताल्लुक इस बात से नहीं होता कि हमारी इंफॉर्मेशन कम है, उसका ताल्लुक इस बात से नहीं होता कि हमारा इल्म कम है, उसका ताल्लुक इस बात से नहीं होता कि हमारी नॉलेज कम है, बल्कि उसका ताल्लुक इस बात से होता है कि चूंकि हमारा हार्ट पॉल्यूटेड है, क्योंकि हमारा कल्ब आलूदा है, क्योंकि हमारा तस्किया नफ्स नहीं है, जिसकी वजह से हमें सही और गलत नजर नहीं आता. इसलिए कि जब तक मेरे अंदर तकब्बुर होगा, उस तकब्बुर की वजह से मैं आपके अंदर उस हक को नहीं देख सकता. जब तक मेरे अंदर ग्रीडीनेस होगी, जब तक दुनिया परस्ती होगी, जब तक सेल्फ सेंटर्डनेस होगी, उस वक्त तक मुझे मुआशरे में कभी भी हक नजर नहीं आएगा. सलवात पढ़ दीजिए एक मरतबा. तो यहां से हमें यह पता चला कि जो अखलाक है, अखलाक का ताल्लुक हमारी प्योरिफिकेशन से है. अखलाक जो अंबिया का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, अगर किसी नबी ने अकीदे की बात की है, बहुत ही तवज्जो चाहूंगा, अगर किसी नबी ने अकीदे की बात की है, अगर किसी नबी ने ईमान की बात की है, अगर किसी नबी ने आगे बढ़कर दुश्मनों से मुकाबला किया है, जिहाद किया है, तो एक नबी और इमाम की तमाम तर जो भी एक्टिविटीज या जो भी अमल उन्होंने अंजाम दिया, उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है वो खत्म होना चाहिए हमारी नफ्स की तथहीर पर, हमारे तस्किये नफ्स पर. अगर वो एंड रिजल्ट हमारे पास नहीं है, अगर वो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हम अचीव नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अंबिया के अहदाफ को हम हासिल नहीं कर रहे हैं. तो अखलाक खुद अपनी जगह पर इंसान को, जो हर चीज, जो आप नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज करते हैं, ज्यारत के ऊपर जाते हैं, अज़ादारी करते हैं, आपकी तवज्जो इस पर होनी चाहिए. ये मेरा मैसेज है अपनी गुज़श्ता मजालिस में भी और अभी भी. आपकी तवज्जो ये होनी चाहिए कि मेरे इस अमल की तासीर क्या है, मेरे इस अमल का मुझ पर असर क्या हो रहा है. हमारी ये तवज्जो होनी चाहिए कि हम अपने अमल को आगे भेज रहे हैं. अल्लाह ताला कहता है तुम अपने अमल को जो आगे भेजते हो मैं उसको नोट कर रहा हूं, और जो तुम छोड़ के जाओगे मैं उसको भी नोट करूंगा. तो इसका मतलब यह हुआ कि अपने अमल पर तवज्जो करना और उस अमल के कॉन्सिक्वेंसेस पर भी तवज्जो करना कि मेरे इस गलत अमल का, अगर फर्ज करते हैं कि घर में, मैं देखें, जब बच्चों की आपको तरबियत करनी पड़ती है तो बच्चों की तरबियत ऐसे नहीं हो जाती जब तक आप माँ बाप खुद कुर्बानी ना दें. अगर माँ बाप खुद फिल्में देखनी शुरू कर दें, माँ बाप खुद गाने देखने शुरू कर दें, माँ बाप खुद हर वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, हर वक्त जो है वो टेक्स्टिंग करते रहें, हर वक्त जो है वो आईपैड उनके हाथ में हो, तो बच्चे वही चीज़ सीखेंगे कि जो माँ बाप करेंगे. तो माँ बाप जो वाकयन अपने बच्चों के बारे में कंसर्न हैं, जो अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, वो खुद भी कुर्बानी देते हैं. और फिर इसके लिए जो है वो इस्लामी, जैसे हम, मैं अपने इलाके की मिसाल दूं कि कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम अपने बच्चों की इस्लामी तरबियत, जो संडे स्कूल्स हैं, जो इस्लामिक स्कूल्स हैं, उनमें हम माँ बाप के लिए बहुत तकलीफ़ देह है अपने बच्चों को लाना, अपने बच्चों को ले जाना. और फिर अपनी छुट्टियों को कुर्बान करना, अपने वीकेंड को कुर्बान करना, लेकिन यकीन रखें ये बहुत वर्थफुल है। आप अल्लाह ताला ये क्यों कहता है कि सब्र तीन जगह पर इम्पॉर्टेंट है, एक वो कि जो इताअत इलाही में किया जाता है, एक वो जो गुनाह से परहेज करने के सिलसिले में किया जाता है, और एक वो जो मसाइब और मुश्किलात में किया जाता है। आपने देखा कि ये सब्र कितना मुश्किल है, कि जब कितना अहम है रोल इसका, कि जब आप अल्लाह की इताअत करना चाहते हैं तो आपको सब्र करना पड़ता है, आपको कुर्बानी देनी पड़ती है, आपको अपनी खुशियों को कुर्बान करना पड़ता है, आपको अपनी इस्तराहत और आराम जो है उसको आपने एक तरफ रखना होता है, ताकि हम अपने मुस्तकबिल में बच्चों की तरबियत करें। और ये इस्लाम और कुरान का एजाज है, ये परसेप्शन हमें दी है, हमारे पास इतनी एनकरेजमेंट है, इतनी मोटिवेशन है हमारी कुरान के ज़रिए से। अगर हम गौर करें कि ये इससे बढ़कर क्या मोटिवेशन हो सकती है कि हमारा ईमान आखिरत के ऊपर है। अल्लाह ताला कहता है तुम्हारा अमल ज़ाया नहीं होगा, तुम्हारे अमल की तासीर ज़ाया नहीं होगी, मैं एक एक चीज़ को तुमको वापस दूंगा, इससे बेहतर वापस दूंगा, और मैं तुम्हें क़यामत के दिन वो सवाब दूंगा कि जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये कुरान है, ये बात करता है। तो फिर क्या सलवात पढ़ दीजिए एक मरतबा, तो फिर क्या ये मोटिवेशन हमारे लिए कम है? मुझे सोचिए उन लोगों को कि जिनको आखरत का नहीं पता, जो आखरत पर ईमान नहीं रहते, क़यामत पर नहीं रखते, कुरान को नहीं मानते, जजाओ सजा पर उनका नहीं है, तो अगर वो दुनिया में गुम हो जाते हैं जिन्हें तरबियत का कोई, आप देखें आज इस वक्त इस माशरे में, कैनेडियन माशरे में, दुनिया में आप देखें जो नौजवानों में बेराहरवी नज़र आती है, जो नौजवानों में आपको बुराइयाँ नज़र आती हैं, जिस तरीके से वो सब्सटेंस अब्यूज से लेकर, हेरोइन से लेकर, और हज़ारों किस्म की जो है वो गलत आदत में हम जो पड़ जाते हैं, उसकी वजह आप देखें कि जुल्म करते हैं, चोरियां करते हैं, दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे लिए कितनी तकलीफदेह होती हैं जब हमें ऐसे लोगों से फेस करना पड़ता है। आप चले जाएँ इनके बचपन की तरफ, इनके तरबियती माहौल की तरफ, आपको फौरन पता चल जाएगा कि असल बुनियाद तरबियत की माँ बाप थी, चूंकि वहां पर तवज्जो नहीं दी गई, लिहाजा आज इस किस्म के बच्चे मुआशरे में जो है प्रोड्यूस किए गए। सर बात पढ़ दीजिए एक मरतबा, आपको अपनी कोशिश करनी है। याद रखिएगा, ये भी मैं साथ साथ बताता चलूं कि हम लोग बहुत ज्यादा परेशान भी हो जाते हैं। मसलन आप कोशिश करते हैं, मेरे पास हजारों फैमिलीज आती हैं, उनके बच्चे वाकई वो चाहते हैं कि ये नेक होते, ये मजालिस में आते, ये नमाज पढ़ते, इन्हें मस्जिद में दिलचस्पी होती, लेकिन शदीद अजियत से गुज़रते, शदीद तकलीफ से गुज़रते हैं माँ बाप। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि एक बड़ा अहम उसूल है, और वो ये है कि आपकी साइकोलॉजिकल वेलबींग बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी जगह पर आपको ये इजाज़त नहीं दी गई कि आप किसी दूसरे की खातिर अपने आप को तबाह बर्बाद कर लें साइकोलॉजिकली। लिहाजा इस चीज़ के लिए ही कुरान और सुन्नत में बहुत सी रहनुमा उसूल हैं, और वो ये हैं कि, और मैं बताता हूँ, और ये इफ़ेक्टिव भी है जो काउंसलिंग या आप स्पिरिचुअल केयर कह लें। मैं ये कहता हूँ कि जब आपने पूरी कोशिश कर ली एक मरतबा, जितनी आप कर सकते हैं, और आप गिल्टी फील नहीं कर रहे, बहुत तवज्जो कीजिएगा, कभी कभी होता है ना कि हम गिल्टी फील करते हैं कि हमने कुताही की है, हमने वो काम जो हमारी जिम्मेदारी थी अंजाम में, जब आपके अंदर गिल्टी नहीं है, जब आपने अपनी पूरी कोशिश कर दी है, तो फिर आप रज़ाए इलाही के सामने सर झुका दें, फिर ये अल्लाह की रज़ा, और ये कि आप उसके ऊपर अपने आप को हद से ज़्यादा परेशान ना करें, इसलिए कि आपने जो करना था आपने कर लिया, इन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, इन्होंने आपने जीना है। इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं अपनी जिम्मेदारी को किस हद तक अदा कर रहा हूँ। आपको याद है कल की मजलिस में मैंने जोहद की एक तारीफ ये की थी कि एक जाहिद वो है कि जो दुनिया से बहुत कम लेता है और दुनिया को बहुत कुछ दे के जाता है। इसका मतलब ये है कि हमें एक चीज़ पर तवज्जो करनी बहुत ज़रूरी है, और वो क्या है, मैं एक मिसाल पहले आपको देता हूँ कि
فرض کریں کہ آپ کسی کی زندگی کے بارے میں لکھنا چاہتے ہیں، آپ میری زندگی کے بارے میں لکھتے ہیں، فرض کرتے ہیں آپ شاید دسیوں کتابیں میری زندگی کے بارے میں لکھ دیں کہ میں کہاں پیدا ہوا، میرا خاندان کون تھا، میں نے کہاں تعلیم حاصل کی، میں نے کیا کیا، لیکن اگر میں آپ سے ایک لفظ آپ سے کہوں کہ اس کو ایڈ کریں اور اس لفظ کی روشنی میں میرے بارے میں لکھیں، تو پھر آپ شاید ایک صفحہ بھی نہ لکھ سکیں. اور وہ کیا ہے، میں یہ کہوں آپ سے کہ آپ اس کو چھوڑیں کہ میری تاریخ کیا ہے، آپ اس کو چھوڑیں کہ میری ہسٹری کیا ہے، آپ اس کو چھوڑیں، لکھنا ہے تو لکھیں یا نہ لکھیں، مجھے یہ بتائیں کہ معاشرے میں میری کنٹریبیوشن کیا ہے. معاشر سلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. معاشرے میں میری کنٹریبیوشن کیا ہے. جس دن یہ چیز ہمارے ذہن میں آ گئی، ہماری سوسائٹی جو ہے وہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس میں کتنی بڑی چینج آ جائے. امام حسین علیہ السلام خود اپنے قیام کا مقصد ہی بتاتے ہیں، انی لم اخرج اشرم لا بتراؤں ولا ظالما ولا مفسدا انما طلبت الاصلاح فی امت جدی، میں امت جد کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. یہی وہ سارے پوائنٹس ہیں اصلاح کے کہ جو ہم جس پر ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے، جس پر ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. تو جس دن ہم اس ایک پرنسپل پر غور کرنا شروع کر دیا، دو قسم کے افراد ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو دنیا میں جو ہے وہ آتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، تھوڑا سا خوش ہوتے ہیں، تھوڑا سا روتے ہیں، اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہو. کیا انسان اپنے آپ کو مخاطب کر کے یہ کہہ سکتا ہے کہ آج تک جو کچھ بھی کیا، کیا میں نے صرف اپنے لیے کیا یا دوسرے کے لیے بھی کچھ کیا، کیا میں نے کوئی کنٹریبیوٹ کیا معاشرے کے اندر یا نہیں کیا؟ یہ وہ چیز ہے کہ جو بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. قرآن مجید جو ہے وہ اس لیے میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ جس کو آپ ایک اینیملسٹک لائف کہتے ہیں، ایک ویجیٹیرین لائف کہتے ہیں، ہو سکتا ہے ہماری لائف جو ہے اس کی تین سٹیجز ہیں. ایک ہماری ہے نباتات، جو بوٹینیکل اور ویجیٹیرین لائف ہے، جس طرح پودے ہیں، درخت ہیں، اس طرح ہمارے اندر بھی نشو نما کا پہلو پایا جاتا ہے. جس طریقے سے حیوان جو ہیں ان کے انسٹنکٹس ہوتی ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ غرائز ہوتے ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ ارادہ ہوتا ہے، اسی طرح ہمارے اندر بھی حیوانی صفات پائی جاتی ہیں. لیکن تیسرا لیول انسانیت کا ہے، تیسرا لیول انسانی صفات کا ہے. یہ انسانی صفات جو ہیں وہ میٹیریلسٹک نہیں ہو سکتی، وہ دنیاوی نہیں ہو سکتی. یاد رکھیے گا، جتنا ہمارے اندر دنیا پرستی ہوگی، جتنی دنیا داری ہوگی، جتنا دنیا کے لیے کر کے ہم مریں گے، اتنا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا، ضرورت کیا تھی انسان کو پیدا کرنے کی؟ ان درختوں کو پیدا کر دیتا، ان پودوں کو پیدا کر دیتا، ان حیوانات کو پیدا کر دیتا، اس لیے اس دنیا کو تو انسان کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تو حیوانات کی ضرورت. توجہ، صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. اس دنیا کو حیوان کی ضرورت تھی، پودوں کی ضرورت تھی، جمادات کی ضرورت تھی، نان لیونگ بینگس کی ضرورت تھی، ان کو انسان کی ضرورت کیوں ہوئی پھر؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت کے لیول پر آنے کے لیے ہمیں ہمارے اندر وہ اسپریچول ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے کہ تاکہ ہم اپنے آپ کو ان مادیات سے اٹھا کر اپنے آپ کو اسینڈ کر سکیں، اپنے آپ کو ٹرانسینڈ کر سکیں، اپنے آپ کو ایک ہائر پاور کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کر سکیں، اور اس دنیا کے لیے ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو تیار کر سکیں. صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. قرآن مجید، قرآن مجید جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں سے سوال کیا جائے گا کہ آپ کتنا عرصہ اس دنیا میں رہے. کوئی کہے گا ایک گھنٹہ، کوئی کہے گا آدھا گھنٹہ. آپ تصور کر سکتے ہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کبھی ہم نے اس پہ واقعی غور کیا؟ بہت باتیں جو آخرت میں ہوں گی، یاد رکھیے گا اس نقطے کو سنبھال کے رکھیے گا، بہت سی باتیں جو آخرت میں ہیں، بلکہ سیر ساری باتیں، اس کا کہیں نہ کہیں نمونہ اس دنیا میں اللہ نے رکھا ہے، اس کا سیمپل اس دنیا میں رکھا ہے. آخرت کو سمجھنے کے لیے اپنی دنیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں پر موجود اگزامپلس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں صرف ایک مثال ہی دے رہا ہوں آپ کو. مجھے بتائیے آپ میں سے جس کی عمر 50 سال ہے, 60 سال ہے, 80 سال ہے, آپ ذرا بتائیے کہ ایسا نہیں لگتا کہ جیسے سیکنڈوں میں یہ سارا وقت گزر گیا؟ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑا عرصہ گزرا؟ بالکل ایسا لگتا ہے کہ لمحے میں ہماری عمر 40 سال ہو گئی, 50 سال ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ جب انسان 20 سال کا ہوتا ہے, 30 سال کا ہوتا ہے, حتیٰ 35 سال کا ہوتا ہے, تو اس وقت تک وہ یہی سمجھتا ہے میں کبھی بوڑھا نہیں ہوں گا. وہ یہی سمجھتا ہے میں ساری عمر ایسا. ایسا اللہ تعالیٰ نے ہماری مینٹیلیٹی ایسی بنائی ہے تاکہ ہم اس دنیا میں زندگی گزار سکیں, تاکہ ہم صحیح طرح سے. لیکن جو ہی انسان 45-50 کے اوپر آتا ہے تو ایک دم ایک جھٹکا لگتا ہے انسان, ایک دم انسان ہوش میں آنا شروع ہوتا ہے کہ یہ میرے اندر اب میری جو ایک سوچ ہے, پرسیپشن ہے زندگی کے بارے میں, اچانک وہ بدلنا شروع ہوتی ہے. اچانک اس کو سمجھ آنی شروع ہوتی ہے کہ میں موت کی طرف بڑھ رہا ہوں, میں آخرت کی طرف بڑھ رہا ہوں. بہت سے لوگ جو ہیں جب اس چیز کی طرف توجہ نہیں کرتے. میں اپنے بعض دوستوں کو بڑے قریبی ہیں, ان سے کہتا ہوں کہ آپ کی عمر جو ہے وہ کتنی اور رہ گئی؟ اگر آپ 80 ایئرز لے لیں, 85 ایئرز لے لیں, تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی عمر جو ہے وہ 10 سال رہ گئی ہے, 20 سال رہ گئی ہے. 20 سال کے لیے آپ کے پاس اتنی دولت ہے کہ میرا خیال ہے کہ نہ آپ کے بچوں کو ضرورت ہے, نہ آپ کے دامادوں کو ضرورت ہے, کسی کو آپ کی دولت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہر وقت آپ جو ہے وہ ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی منی کو کیسے ملٹیپلائی کر سکوں. تو پھر سوال یہ ہے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہاں, اگر میرا مقصد, یہ بھی میں ساتھ ساتھ بتاتا چلوں, کہ اگر میرے لیے ایک چیز کافی ہے, اور اگر میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میرے دولت کمانے سے, میرے بزنس کو ایکسپینڈ کرنے سے میں کسی کو فائدہ پہنچاؤں, میں کسی کو جو ہے وہ جاب دے دوں یا کسی کو فائدہ پہنچاؤں, تو اسلام ایسی ایکٹیویٹیز کو کبھی بھی انکریج نہیں کرتا. تو قرآن مجید ایک مقام پر, پھر میں دوبارہ واپس آتا ہوں, کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ زندگی جس کو تم زندگی کہتے ہو. اب آپ حیران ہوں گے, دیکھیں میں بار بار اپنی مجالس میں قرآن کی آیات کی ڈیپتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے اہم میسیجز ہیں قرآن جو ہمیں دیتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے جو تم زندگی گزارتے ہو, کیا واقعی آپ ذرا سوچیں کہ یہ جو اینیملسٹک ہے, جو ایک میٹیریلسٹک ہماری لائف ہے, قرآن اس کو لائف نہیں کہتا. آپ حیران ہوں گے, یہ ہم اس کو زندگی کہتے ہیں, ہم اس کو لائف کہتے ہیں. قرآن اس کو کہتا ہے مردہ. قرآن اس کو کہتا ہی نہیں کہ یہ زندگی ہے. اب میں آیت قرآن مجید کی پڑھنے والا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب من کانا میتن, وہ کہ جو مردہ تھا اسلام سے پہلے, ایمان سے پہلے, یا جس کے پاس ایمان نہیں تھا, جس کے پاس دین نہیں تھا, جس کے پاس خدا کی معرفت نہیں تھی, اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب من کانا میتن فأحییناہ, ہم نے اس کو حیات عطا کی, ہم نے اس کو زندگی عطا کی. قرآن اس زندگی کو مردے سے تشبیہ دیتا ہے. قرآن اس دنیاوی زندگی کو کوئی زندگی قرار نہیں دیتا. قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر ایمان کی دولت تمہارے پاس نہیں ہے, اگر آخرت کا تصور تمہارے پاس نہیں ہے, تو فَأَحْيَيْنَا ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا, ہم نے تمہارے لیے نور قرار دیا, اور یمشی بہی فی الناس, اس نور کے ذریعے سے تم لوگوں کے درمیان چلتے ہو. یعنی وہ حیات, جیسے ہم نے پہلی مجلس میں کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہم نے اس زمین پر رکھا ہے, چاہے وہ خوبصورت پہاڑ ہوں, چاہے وہ خوبصورت دریا ہوں, چاہے وہ خوبصورت سبزہ ہو, چاہے وہ خوبصورت لینڈسکیپ ہو, چاہے وہ آپ کی خوبصورت کار ہو, چاہے وہ آپ کا خوبصورت گھر ہو, جو کچھ بھی اس زمین پر آپ کو نظر آ رہا ہے وہ آپ کی زینت نہیں ہے, وہ آپ کی بیوٹی نہیں ہے, وہ دنیا کی بیوٹی ہے, وہ اس دنیا کی خوبصورتی ہے. تمہارا ایمان ہے جو تمہاری خوبصورتی ہے, تمہارا قلب میں جو ایمان کی محبت قرار دی ہے وہ تمہاری بیوٹی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ بہت ہی اہم میسج یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کرتے ہیں, جو بھی آپ تصور کر سکتے ہیں, ایک لفظ اور پرنسپل آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے, اور وہ یہ کہ what I am getting out of it, میں اس سے لے کیا رہا ہوں, میں اس سے حاصل کیا کر رہا ہوں. تو قرآن یہ کہتا ہے میں نور قرار دوں گا, ایمان کو نور قرار دے رہا ہے. دیکھیں یہ بھی آپ کے سامنے نور ہے نا, یہ روشنی آپ کے سامنے ہے,
یہ روشنی جو ہے وہ نہ ہو تو آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. اس روشنی میں آپ کو جو چیز نظر آئے گی ظاہر ہے سب کچھ نظر آئے گا. تو یہ نور جو ہے مادی ہے, میٹیریلسٹک ہے, آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. تو مادی نور کس چیز کو دکھائے گا آپ کو؟ مادی چیزوں کو دکھائے گا. ظاہر ہے کہ جو چیز مادی ہے وہ مادی چیز کو دکھائے گی, وہ مانوی چیز کو نہیں دکھائے گی. لہٰذا اللہ تعالیٰ جب اس کو نور کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نور کے ذریعے سے آپ دنیا کی چیزیں دیکھنے کے قابل ہو جائیں گے. لیکن جب اللہ تعالیٰ ایمان کو نور کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ ان مانویت اور روحانیت کو دیکھنے کے قابل ہو جائیں گے, اب آپ صداقت اور سچائی کو دیکھنے کے قابل ہو جائیں گے, اب آپ ٹروتھ اور حق کو دیکھنے کے قابل ہو جائیں گے, اب آپ باطل کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی روشنی جو ہے وہ اسپریچول تھنگز جو ہیں ان کو آپ کو ہائی لائٹ کرتی ہے, اس کو ایلیومینیٹ کرتی ہے, اور یہ مادی زندگی جو ہے اس طرح ہے. پھر جب قرآن یہ کہتا ہے کہ نور کے ذریعے سے آپ لوگوں کے درمیان چلتے ہیں, کیا مطلب؟ بڑی خوبصورت میسیج ہے قرآن کا. اور وہ میسیج یہ ہے کہ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم نے تمہیں نور قرار دیا, تم لوگوں کے درمیان اس نور کے ساتھ چلتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خود بھی ہدایت یافتہ ہو اور دوسروں کی بھی ہدایت کرتے ہو. تم خود اپنا راستہ بھی نہیں روکتے اور دوسروں کا راستہ بھی نہیں روکتے. آپ دیکھیں بعض لوگ ہمارے ہاں نیک لوگ ہیں, بڑے مومن بھی ہیں, لیکن وہ مومن اس حد تک ہیں کہ ایمان اچھا ہے لیکن یہ میرے ذریعے سے ہونا چاہیے, اسلام اچھا ہے لیکن میرے ذریعے سے پھیلنا چاہیے, اگر کوئی اور بیچ میں مدد کرنا چاہے تو ہم اس کو بیچ میں آنے نہیں دیتے. یہ ایک اور خطرناک چیز ہے جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ اسلام ہو تو میرے ذریعے سے ہو, دین ہو تو میرے ذریعے سے ہو, اہل بیت کی ترویج ہو, مکتب اہل بیت کا مسئلہ ہو تو میرے ذریعے سے ہونا چاہیے, کوئی دوسرا. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ ہمارے ہاں شکایت کرتے ہیں کہ ہم کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں, ہمیں آنے نہیں دیا جاتا, ہمیں ایسے لیڈرشپ ہمارے ہاں ہو چکی ہے کہ جو کام کرنا چاہتے ہیں, جو خدمت کرنا چاہتے ہیں, ان کو خدمت کرنے نہیں دی جاتی. تو یہ بھی صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. عزیزان محترم, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرماتا ہے کہ بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ جو عمل ہم انجام دیتے ہیں اور اس کا اثر ہمارے عقیدے پر ہوتا ہے. انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کو ختم تو نہیں کر سکا کیونکہ اب وقت میں اتنی گنجائش باقی نہیں ہے, لیکن کل کی مجلس کو میں اس کو مکمل کروں گا, جو بہت اہم میسیجز منکرین معاد کے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور آپ کو قرآن کی اس ڈیپتھ کا اور گہرائی کا آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن ایک لفظ استعمال کرتا ہے کہ یہ ہمارا عمل جو ہے یہ ہمارے قلب کو رسٹی بنا دیتا ہے, یعنی زنگ لگا دیتا ہے. یہ زنگ لگنا جو ہے یہ ہے وہ نقطہ کہ جس کی طرف ہم اشارہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جب غلط عمل انجام دیتے ہیں تو اس سے ہمارا ہارٹ جو ہے وہ رسٹی ہو جاتا ہے, اور جب تک یہ ہوتا ہے تو یہ اپنے قلب کو, روح کو بھی خراب کرتا ہے, ہماری فکر کو بھی خراب کرتا ہے, اور ہمارے عقیدے کو بھی خراب کرتا ہے. لیکن جب ہمارے ایمان کی شمع روشن ہوتی ہے, جب ہمارا ایمان جو ہے مضبوط ہوتا ہے, اور جب ہمارا ایمان زنگ آلود نہیں ہوتا, تو اس کے نتیجے میں ہم حقائق کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. جب کسی نے ہمارے مولا علی ابن ابی طالب سے سوال کیا کہ مولا هل رأيت ربك, کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے, کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے, کہا کہ لم اعبد ربا لم ارا, ارے میں ایسے خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا کہ جس کو میں نے دیکھا نہ ہو. لیکن امیر المومنین یہ احتیاط کرتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس سے غلط میسیج لے لیں. یہ جو غلط میسیج والا ایشو ہے نا, یہ بہت سیریس مسئلہ ہے ہمارے ہاں کہ ہم بہت سی روایتوں کو دیکھتے ہیں اور غلط میسیج لے لیتے ہیں, بہت سی احادیث کو دیکھتے ہیں اور غلط میسیج لے لیتے ہیں. ہمیں یہی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم منبر رسول سے امام کی عظمت کو ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ کی توہین کر رہے ہوتے ہیں, حضرت عیسیٰ کی توہین کر رہے ہوتے ہیں, انبیاء کی توہین کر رہے ہوتے ہیں, حضرت مریم کی توہین کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں یہی نہیں سمجھ آتی کہ ہم کر کیا رہے ہیں. تو میں اس کی طرف بہرحال تفصیل میں جائے بغیر مولا کائنات فرماتے ہیں کہ لم تراہ العیون,
آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، بے مشاہدت العیان، آنکھوں کے ذریعے سے آپ نہیں دیکھ سکتے، ولکن رأت ہو القلوب بحقائق الایمان، اللہ کو قلب ایمان کی حقیقت کے ذریعے سے دیکھ سکتا ہے، اس حقائق کے ایمان کے ذریعے سے آپ اللہ کو جو ہے وہ دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ تو یہ میسج اور اس کے بعد قرآن مجید کی وہ امپورٹنٹ آیت جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، قرآن ہی کہتا ہے ثم کان عاقبۃ الذین اساؤوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ، یہ کہ جو آیات الہی کی تکذیب کرتے ہیں، جو آیات الہی کو ریفیوٹ کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ڈینائے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کی عاقبت، جو برا کام کرتے ہیں ان کی عاقبت ہمیشہ بری ہوتی ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ قرآنی آیات کا انکار کرنے لگتے ہیں۔ میں سلام ہو میرا شہزادی زینب پر کہ جنہوں نے دربار یزید میں اس آیت کی تلاوت کی، اور یزید جس وقت آپ دیکھیں کہ شہزادی زینب کا جو کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک کا جو آپ کا سفر تھا، آپ کیا یہ سمجھتے ہیں ہم ہمیشہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا جو تذکرہ ہے، چونکہ ہم مصائب میں کرتے ہیں لہٰذا ہمیں کبھی موقع نہیں ملتا کہ زینب کی عظمت کو اجاگر کر سکیں، ہمیں کبھی موقع نہیں ملتا کہ سیدہ زینب کے اس تفکر اور تدبر کو اجاگر کر سکیں کہ جس کی بنیاد پر آپ نے اپنی عارفانہ بصیرت کے ساتھ یزید اور ابن زیاد کو شکست دی ان کے محلوں میں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ حضرت زینب کی عارفانہ بصیرت تھی کہ جب ابن زیاد یزید سوال کر رہا ہے، نہ کوئی وحی آئی ہے، نہ کوئی، یہ سب کا سب جو ہے نعوذ باللہ یہ محمد کا ڈھکوسلہ ہے، میں نہیں مانتا، اس کے جواب میں حضرت زینب نے اسی فلسفے کو بیان کیا، اے یزید جو برا عمل کرتا ہے، جس کا عمل شیطانی ہوتا ہے، اس کا عقیدہ بھی شیطانی ہو جاتا ہے، یہ ہے حضرت زینب کا۔ اور پھر حضرت زینب یہ فرماتی ہیں ایک مقام پر، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اے یزید تو اس بات پر خوش نہ ہو کہ اگر تجھے ظاہری کامیابی ملی ہے تو اللہ نے تجھے عزیز بنا دیا ہے، تو اللہ کے نزدیک عزیز بن چکا ہے۔ قرآن کی ان آیتوں کا امام حسین نے نوک نیزہ پر سورہ کاف کی تلاوت کی، حضرت زینب نے قدم قدم پر قرآن کی آیات کی تلاوت کی، سید سجاد نے تلاوت کی، ان سب کے پیچھے بڑا گہرا فلسفہ ہے۔ جناب زینب یزید کو یہ کہتی ہیں کہ یہ آیت قرآن کی یہ کہتی ہے کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ، کہ جو لوگ کفر اختیار کر چکے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کو جو مہلت دی گئی ہے، جو ان کو تھوڑا سا وقت دیا گیا ہے، خیر لانفسہم، یہ ان کے لیے بہتر ہے، یہ ان کے لیے اچھا ہے، نہیں، انما نملی لہم، ان کو اللہ تعالیٰ اس لیے مہلت دیتا ہے، لیزدادو اسمن، تاکہ ان کے گناہوں میں اور زیادہ اضافہ ہو سکے۔ اے یزید اگر تجھے اللہ تعالیٰ نے مزید کچھ مہلت دی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تو جتنی برائی کر سکتا ہے کر لے، جتنا ظلم کر سکتا ہے کر لے، تاکہ ایک ہی مرتبہ اللہ کی گرفت جو ہے تجھ پر ہو سکے۔ یہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے، اب آپ دیکھیں گے اس فلسفے کو کہ جس کا عمل برا ہوتا ہے، اگرچہ اس کا عقیدہ اچھا ہو یا برا ہو، یہ عمل اس کے عقیدے کو اور زیادہ فاسد بنا دیتا ہے، لہذا اس لحاظ سے ہمیں اس کے اوپر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ اگر ہمارا عمل پاک ہے تو ہمارا برا ہے، تو ہمارا عقیدہ تو پاک ہے، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بس عزیزان محترم، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو، اپنے اخلاق کو اور اپنے عمل کو زیادہ سے زیادہ پیوریفائی کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی معرفت حاصل کریں، پیغمبر کی، انبیاء کی معرفت حاصل کریں۔ جب ہمارے چھٹے امام سے کسی نے پوچھا، مولا کسی ایسی دعا کو بتائیے کہ اگر زمانہ غیبت میں ہمارا زندگی گزار رہے ہوں تو ہم کیا دعا کریں، تو آپ نے دیکھیں دعا کیا کی، آپ نے کہا کہ آپ یہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگارہ مجھے جو ہے وہ عرف اللہ بنفسے، پروردگارہ مجھے اپنے نفس کی معرفت عطا کر، اگر تو نے مجھے اپنے نفس کی معرفت عطا نہ کی،
لم اعرف نبیک، میں تیرے نبی کو نہیں پہچان سکتا، وہ اگر میں نے تیرے نبی کو نہ پہچانا، لم اعرف حجتک، پروردگارہ میں تیری حجت کو نہیں پہچان سکتا، اور جب تیری حجت کو نہیں پہچانوں گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ تو ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ اوپر سے نیچے آئیں، یعنی جب تک خدا سے معرفت ٹھیک نہیں ہوگی ہم نبی اور نبوت کو نہیں سمجھ سکتے۔ جب تک نبی کو نہیں سمجھیں گے، نبوت کو نہیں سمجھیں گے، ہم قیامت تک امامت کو نہیں سمجھ سکتے، قیامت تک ولایت کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور جب ہم امامت کو نہیں سمجھیں گے اور ولایت کو نہیں سمجھیں گے تو ہماری گمراہی جو ہے وہ ہمیشہ اس کے امکانات موجود رہیں گے۔ اور یہی وجہ ہے، بس آخری بات اور آپ کی زحمت کو تمام، بہت ایک دم ذہن میں آئی اور وہ یہ کہ کسی نے ہمارے چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ امام نے کہا لِأَنَّكُمْ تَدْعُونَ مَا لَا تَعْرَفُونَ، اس لیے کہ تم جس کو پکارتے ہو اس کو پہچانتے نہیں ہو، جس کو بلاتے ہو اس کو جانتے نہیں ہو۔ جب تمہیں اس کی معرفت نہیں ہے اور پھر یہ کہہ رہے ہو کہ میری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی، دعا کیسے قبول ہوگی جب تمہیں یقین ہی نہیں ہے کہ وہ موجود بھی ہے یا نہیں ہے، جب وہ تمہارے دلوں میں موجود نہیں ہے، جب تم اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو، جب تمہیں اس کی معرفت نہیں ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں تمہاری دعا بھی جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ بس عزیزان محترم، آج ہم ذکر کر رہے ہیں اس عظیم ہستی کا جس کی معرفت کا یہ عالم تھا کہ تاریخ کربلا ہمیں یہ بتاتی ہے جب حسین کا قافلہ آگے کی طرف بڑھ رہا تھا تو کچھ تھوڑی سے عرصے کے لیے امام حسین علیہ السلام ایک غنودگی کا ایک عالم ہوا۔ آپ نے جب آنکھ کھولی تو آپ کی زبان مبارک پر کلمہ استرجاع تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی قافلے والے میں اتنی جرأت نہ تھی کہ حسین سے یہ پوچھ سکتے کہ مولا آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں کہا؟ لیکن جوان فرزند علی اکبر اپنے بابا کے پاس آئے، کہا کہ بابا آپ نے کلمہ استرجاع کیوں کہا؟ کہا بیٹا میں نے عالم غنودگی میں یہ دیکھا کہ گویا کوئی ایک آواز مجھے آ رہی ہے کہ یہ قافلہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور موت اتنی ہی تیزی سے اس کا تعاقب کر رہی ہے۔ جوان فرزند علی اکبر یہ کہتے ہیں کہ بابا اولم لستو علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا بیٹا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں۔ تو کہا کہ بابا پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم موت پر جا پڑیں یا موت ہم پر جا پڑے؟ یہ علی اکبر کی معرفت اور علی اکبر کی عظمت ہمیں اس پورے واقعے میں نظر آتی ہے۔ بس عزادارو، تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سب کے رخصت کا احوال ہم نے سنا، قاسم کیسے رخصت ہوئے، اون و محمد کیسے رخصت ہوئے، عباس کیسے رخصت ہوئے، لیکن عزادارو یہ وہ ہستی ہے کہ جب علی اکبر رخصت ہوتے ہیں تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا، اور بیبیوں نے ایک مرتبہ حلقہ بنا لیا علی اکبر کے گرد اور کہا کہ علی اکبر تم جاتے ہو تو جاؤ، ارحم غربتنا، لیکن ہماری غربت پر تو رحم کرو۔ عزادارو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جس وقت زینب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور طلب کرتے ہیں اجازت کو تو ایک مرتبہ زینب علی اکبر کو کہتی ہیں علی اکبر میں تمہیں روک نہیں سکتی، اس لیے کہ میرے لیے میرا بھائی عزیز ہے، اگر میرے بھیا کی تمہاری وجہ سے، تمہاری قربانی کی وجہ سے میرے بھیا کی تھوڑی سی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے تو بھیا علی اکبر میں تمہیں روکوں گی نہیں، بیٹا علی اکبر تم جاؤ محاذ کے اوپر، لیکن میں صرف تم سے یہ کہوں گی کہ کیا تمہاری پھپھی نے تمہیں اس دن کے لیے 18 سال تک پالا تھا کہ آج تم مجھ سے اذن جہاد لے کر آؤ؟ عزداروں جب علی اکبر ایک مرتبہ خیمے سے نکلتے ہیں تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کسی نے علی اکبر کا دامن تھام لیا، اگر کوئی بڑا ہوتا تو شاید اس کے ہاتھ علی اکبر کے شانوں تک چلے جاتے، بازوں تک چلے جاتے، لیکن یقیناً وہ چھوٹی بچی ہوگی کہ جس نے علی اکبر کے دامن کو تھاما۔ عزادارو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب علی اکبر اپنے بابا کے پاس اجازت لینے کے لیے آئے اذن جہاد اور مقتل میں جانے کے لیے، آپ نے مصائب سنے، آپ نے مقتل کے احوال سنا، آپ نے یہ بھی سنا कि जो कोई भी हुसैन के पास इजाजत लेने के लिए आया, हुसैन के लिए इजाजत देना आसान न था। मुझे बताइए कि जब कासिम इजाजत मांगने आए तो फिर क्या हुसैन ने कासिम को आराम से इजाजत दे दी? क्या कासिम को इजाजत देना हुसैन के लिए आसान था? जब ओनो मोहम्मद को इजाजत देनी थी तो क्या हुसैन के लिए ये काम आसान था? जब अब्बास कहते हैं कि मौला आप मुझे इजाजत दीजिए, मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं होता, तो क्या हुसैन के लिए आसान था कि अब्बास को इजाजत देना? लेकिन अज़दारो, तारीख ये बताती है कि जब अली अकबर अपने बाबा से इजाजत लेने के लिए आए तो उस वक्त हुसैन ने एक मर्तबा, तारीख ये बताती है कि ऐसा लगता था कि जैसे हुसैन की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और आपकी आंखें बंद हो गई। हुसैन ने अपने बेटे अली अकबर को ऐसे देखा जैसे कोई बूढ़ा बाप अपने बच्चे को आखिरी मर्तबा हसरत से देखता है। बस अज़दारो, अली अकबर को इजाजत का मिलना था। अली अकबर मक्तल की तरफ रवाना होते हैं लेकिन एक मर्तबा कदमों की आहट महसूस होती है, पीछे मुड़कर देखते हैं कि बूढ़ा बाप अपने कमर पर हाथ रखे हुए अली अकबर के पीछे पीछे चल रहा है। मुझे बताइए कि क्या कोई करबला में ऐसी और मिसाल मिलती है कि जब हुसैन ने एक मर्तबा मक्तल में जाने की इजाजत दी हो और उसके पीछे पीछे चल रहे हो, लेकिन जवान फर्जंद अली अकबर के पीछे पीछे ये बूढ़ा बाप ये कहते हुए चलता है, परवरदिगारा तू गवाह रहना, आज हम ऐसे को भेज रहे हैं कि जो सूरत में, जो सीरत में, जो किरदार में, जो गुफ्तार में हम शक्ले पैगंबर था, और जब चाहते थे अपने पैगंबर की ज्यारत करें तो अपने बेटे अली अकबर की ज्यारत कर लिया करते थे। अज़दारो, अली अकबर मैदान में गए, बहादुरी से लड़ा, सफों की सफों को पलट दिया, लेकिन हमारे उलमा लिखते हैं आज तक इस असरार से पर्दा नहीं उठ सका कि जंग करते करते जब दुश्मनों की फौज को अली अकबर तह तह करते हुए अचानक वापस आते हैं अपने बाबा के पास और कहते हैं बाबा प्यास ने मुझे हलकान कर दिया है, प्यास के मारे कत्ल किया जा रहा हूँ, बाबा इस असले के भोज ने मुझे हलकान कर दिया है, अगर पानी की कोई सबील हो। बस ये कहना था, हुसैन ने कहा बेटा मुझे शर्मिंदगी है कि बेटा किसी चीज का तकाजा करे और बाप उसको पूरा ना कर सके, इंशाल्लाह तुम अपने जद के हाथों जल्द सैराब हो जाओगे। अज़दारो, अली अकबर एक मर्तबा फिर मैदान में गए, बहादुरी से लड़े, लेकिन अज़दारो लश्करे यजीद में एक शख्स ने ये तहिया कर लिया कि मैं छुप कर अली अकबर पर वार करूंगा। अली अकबर करीब से गुजरे और फिर नेजे से वो बर्छी सीने पर मारी, जिसके बाद अली अकबर एक मर्तबा घोड़े पर संभल न सके। अज़दारो, तारीख ये बताती है अली अकबर को गवारा न था कि जमीने करबला पर गिर जाते। अली अकबर ने देखने वाली आंखों ने देखा, अली अकबर ने अपनी दोनों बाहों को घोड़े की गर्दन पे डाल दिया और ये घोड़ा एक मर्तबा लश्करे आदा में ले गया, जिसके पास जो कुछ था तलवारों से अली अकबर पर हमला किया। उधर हुसैन ने अली अकबर के सिरहाने खुद को पहुंचाया। अज़दारो, सिर्फ दो मौके ऐसे हैं जब हुसैन ने अपना रुखसार किसी के रुखसार पर रखा हो, एक वो तुर्क गुलाम था और दूसरा जवान फर्जंद अली अकबर था। हुसैन ने अपना रुखसार अली अकबर के रुखसार पर रखा। एक मर्तबा जवाना ने बनी हाशिम को बुलाया, अब्बास मेरी मदद को आओ। अज़दारो, तारीख ये बताती है
بعض یہ لکھتے ہیں ایک بوڑھے باپ میں اتنی ہمت نہ تھی اپنے جوان فرزند کا لاشا اٹھا سکتا، لیکن بعض علماء یہ لکھتے ہیں ارے حسین میں ابھی طاقت تھی، ارے حسین میں ابھی ہمت تھی، لیکن حسین کیا کرتے بیٹے کا لاشا ایک طرف سے اٹھانے کی کوشش کرتے تو دوسری طرف سے زمین میں گر جاتا، دوسری طرف سے اٹھاتے تو ایک طرف سے زمین پر گر جاتا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ينقلبون۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینهم بالخیرات، انک مجیب الدعوات۔